السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ماہ و سال بنائے ہیں، شب و روز بنائے ہیں، دن بنائے، راتیں بنائیں، مہینے بنائے، سال بنائے، اور ان میں بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم اور آپ زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے مختلف ایام کو پاتے ہیں، مختلف مہینوں کو پا لیتے ہیں، مختلف راتوں کو پاتے ہیں. سارے دن ساری راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن اس نے اپنی حکمت خاصہ سے دنوں میں بعض دنوں کو بعض پر، راتوں میں بعض راتوں کو بعض راتوں پر، مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. ہفتے کے سات دنوں میں اللہ پاک نے جمعے کو سید الایام بنایا، تمام دنوں کا سردار بنایا. اہل ایمان کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں اس میں رمضان کے مہینے کو باقی ماندہ مہینوں پر سردار بنایا گیا ہے. یہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان. جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن افضلیت کا حامل ہے، مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضلیت کا حامل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز سے، ایک اور حیثیت سے قرآن کریم میں مہینوں کا تذکرہ فرمایا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اس نے تخلیق کائنات فرمائی تھی، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اس نے مہینوں کی تعداد کو 12 بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں ایسے ہیں جو مقدس ہیں، محترم ہیں، تقدس والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ جو فیصلے ہم تم کو بتاتے ہیں یہ دین ہے مضبوط اور مستحکم سیدھا سیدھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مقدس مہینوں کے اندر تم اپنے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کسی معاصی کا ارتکاب مت کرنا. وہ چار مہینے کون سے ہیں کہ جن کو اشہر الحرم مقدس مہینے کہا جاتا ہے, بابرکت مہینے کہا جاتا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر واضح لفظوں میں فرما دیا کہ وہ اشہر الحرم چار مقدس مہینے, ان میں سے تین مہینے ایک ساتھ ہیں, ایک مہینہ الگ تھلگ ہے. وہ الگ تھلگ مہینہ تو ہے رجب, رجب المرجب, عظمتوں والا, تقدس والا, برکت والا مہینہ ہے. اور تین مہینے ایک ساتھ ہیں ذیقعدہ, ذی‌الحج, محرم. یہ لگاتار تین مہینے مقدس, مبارک, عظمت اور اہمیت والے, حیثیت والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مبارک مہینوں کے اندر تم اپنے اوپر ظلم و زیادتی مت کرنا, معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر گناہوں کے وبال کو دعوت مت دینا. عن قریب انشاءاللہ, ہو سکتا ہے کہ آج رات چاند نظر آ جائے, ورنہ کل انشاءاللہ ذی‌الحج کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. ذی‌الحج یہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے, اس کے شروع کے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں. دین اسلام میں اس 10 دن کے مجموعے کو عشر ذی‌الحج کہا جاتا ہے. عشر کہتے ہیں 10 کو, ذی‌الحج کا مطلب ذی‌الحج کا مہینے کے 10 دن. یہ وہ مبارک دن ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ. دنوں میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تعالی کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو بنسبت ان 10 دنوں کے. عشر ذی‌الحج, ذی‌الحج کا جو پہلا عشرہ ہے, ان دنوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے, فرمایا کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کی بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ فضیلت سنی تو سوال کیا, عرض کرنے لگے, قالو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, ان 10 دنوں کی عبادت کے مقابلے میں اگر دیگر ایام میں کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو, تو کیا اس کا وہ عمل بھی ان دنوں کی عبادت کی بنسبت کم درجے کا ہوگا؟ فرمایا, ولل جہاد فی سبیل اللہ, ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کے مقابلے میں پھر ہلکا ہو جاتا ہے. الا رجل, مگر ایک صورت ایسی ہوگی کہ ایک شخص تھا جو نکل کھڑا ہوا, بنفسہ و مالہ, جو اپنی جان اور مال کو لے کر راہ خدا میں نکل کھڑا ہوا. فلم یرجع من ذلک بشیء, نہ مال واپس لے کر لوٹا, نہ جان واپس لے کر لوٹا. مال بھی راہ خدا میں لوٹا دیا, جان بھی راہ خدا میں پیش کر دی, تو فرمایا کہ اس کا وہ عمل تو بھاری ہے. اس کے علاوہ دیگر تمام کے تمام عبادات کے اندر اس ذی‌الحج کے شروع کے 10 دنوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو لوٹنے اور سمیٹنے کے لیے بندوں کو موقع دیے ہیں, کبھی رمضان کی شکل میں, کبھی اس میں ذی‌الحج کی شکل میں, کبھی دیگر ایام قیمتی مواقع دے رکھے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے آخرت کے ذخیروں کو سمیٹتے رہو, آگے زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے قدم بڑھاتے جاؤ, اور اسی زندگی کے گزرنے کے دوران اپنے ذخیرے آخرت کے بھرپور جمع کرتے رہو. ڈر ڈر کے چلنے والا, خوف زدہ رہنے والا,
اللہ کی ہیبت اور عظمت و جلال کو سامنے رکھ کر گناہوں سے بچنے والا، قطرہ قطرہ کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے والا، یہی آخرت کے میدان میں انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگا. مست و مگن، جری، نڈر، بے خوف، سرکش اور بے باک بن کر زندگی گزارنے والا آخرت میں بڑا پچھتائے گا. ڈرنے والے ہی آخرت میں نجات پائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنی نفس کو، اپنے مزاج کو، اپنی چاہت اور خواہش کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی. وَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، ارے کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے، دنیا ہے، موج مستی کرو، جو دل میں آئے کرو. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، موج مستیوں میں لگا رہا، سرکشی پر ڈٹا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ڈرنے والا، گھبرا گھبرا کر قدم بڑھانے والا، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو سمیٹنے والا، یہی کامیاب اور کامران ہے. حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر. 40 سال کا عرصہ کبھی کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت زندگی کا اتنا طویل عرصہ ہے، انسان کبھی تو ہنستا مسکراتا دکھائی دیتا ہے، ہم نے تو 40 سال کے عرصے سے کبھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے ہونٹوں پر تبسم، مسکراہٹ کے علاوہ کبھی ہنسی ظاہر نہ ہوتی ہو. ہمارے استادوں میں ایک استاد تھے، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی ولی صاحب رحمہ اللہ، یہ بہت کم ہنسنے والے تھے، سال ہا سال میں کبھی ایک آدھ مرتبہ ان کے لبوں پر تبسم ظاہر ہوتا تھا. حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب تو اعلیٰ درجے کے اولیاء کاملین میں سے اور تقوی کے پیکر تھے، کبھی ان کے ہونٹوں پر تبسم تک بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، بالکل سنجیدہ ترین مزاج کے مالک تھے. اللہ پاک ان حضرات کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں، اعلی علیین میں ان کو مقام اور ٹھکانے عطا فرمائے. تو حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 40 سال تک کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو بعض بے تکلف ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں پایا. فرمایا کہ وہ شخص کیا ہنسے جس کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے کہ انجام میرا کیا ہوگا، بیڑا پار ہوگا یا بیڑا غرق ہوگا. جس شخص کو اپنے انجام کی خبر نہیں وہ کیا ہنسے. یہ وہ ڈر اور خوف ہے، آخرت کے منظر سامنے ہیں. امام تھے، نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور عالم تھے اور ولی تھے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ مدثر کی تلاوت کی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وہ وقت یاد کرو جب سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بڑا سخت ترین دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں پر تو بڑا بھاری دن ہوگا. قیامت کے اس منظر کو، اس ہولناکی کو جو اللہ پاک نے سورہ مدثر میں بیان فرمایا، سورہ فجر، یہ فجر کی نماز میں سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہوئے جب ان آیات پر پہنچے، گر گئے اور روح پرواز کر گئی. دوران نماز انتقال ہوا. وہ ہیبت، وہ جلال، وہ آخرت کے قہر والے منظر ایسے دل پر اثر انداز ہوئے کہ ہارٹ فیل ہو گیا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، سخت ترین، بڑا بھاری، بھرکم، مشکل، دشوار دن آنے والا ہے. قیامت کی ہولناکی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. لے جایا گیا، غسل کفن، تجہیز و تکفین کی تیاریاں چل رہی تھیں. جس وقت آپ کے جسد خاکی کو غسل دینا شروع کیا گیا، اللہ پاک نے اپنے اس ڈرنے والے بندے پر اپنی قدرت کی ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ جب غسل کی تیاریاں شروع ہوئیں، غسل شروع کیا گیا، اب کھلکھلا کر ہنسنے لگے. جسم میں روح نہیں ہے، بے روح جسم، بے جان جسم ہے. وہ احکم الحاکمین جس کے اشارے پر ساری کائنات چلتی ہے، اللہ پاک نے آج اپنے اس بندے کو کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ مردہ حالت میں ہنسا کر لوگوں کو دکھا دیا. غسل چلتا رہا جتنی دیر تک بے ساختہ ہنس رہے ہیں. اللہ پاک نے دکھا دیا کہ میرے ڈرنے والے بندوں کو جو اپنے انجام سے ڈرتے تھے آج اپنے انجام سے باخبر ہو کر روح جسم سے پرواز کر چکی لیکن ہنس کر کھلکھلا کر مسکرا کر دکھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ انجام الحمدللہ اچھا ہو گیا. جب تک کہ ان کے جسد خاکی کو کفن میں بند نہیں کر دیا گیا اس وقت تک ان کی ہنسی بند نہیں ہوئی. تو آیا تھا تو روتا تھا تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو تجھے سب دیکھ روتے ہوں. اللہ تعالی نے تو ہمیں سنہری مواقع دیے ہیں کمانے کے لیے کہ اس موسم سے اس موسم سے اس موسم سے مختلف موسم دیے ہیں, جس طرح ہر موسم کے اللہ پاک نے پھل الفروٹ رکھے ہیں, سبزیاں اور ترکاریاں رکھی ہیں, اسی طرح روحانی لحاظ سے اللہ پاک نے غذائیت کے موسم رکھے ہیں کہ اس موسم سے بھی لطف اندوز ہو, اس موسم سے بھی یہاں سے بھی نفع کماؤ وہاں سے بھی نفع کماؤ. یہ ذلحج کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے نوازشات اور بارشوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے, اور ان دنوں کی عبادت باقی ماندہ ایام کی بنسبت زیادہ اہمیت اور محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری شروع کی جو قسمیں ہیں یہ اسی ذلحج کے شروع کی 10 دن اور 10 راتوں سے متعلق ہیں. والفجر عید الاضحیٰ قربانی کے دن کی جو فجر ہے اس مبارک فجر کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ کی ذات عظمتوں والی شان و شوکت وراء الورا بلندیوں سے بلند تر, اعلی ارفع احکم الحاکمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین, وہ ذات وہ جب اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اپنی تخلیقات میں سے کسی چیز پر جب قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس چیز کی عظمت شان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, انجیر کی قسم اٹھائی, زیتون کی قسم اٹھائی, مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی, کہیں انسان کی قسم اٹھائی, کہیں دن رات کی قسم اٹھائی, کہیں چاند سورج کی قسم اٹھائی. اللہ پاک جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی عظمت اجاگر ہو جاتی ہے, اس کے نصیب چمک جاتے ہیں. یہاں پر بھی والفجری عید الاضحیٰ کی جو صبح فجر کا وقت ہے اس کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں. ولیال عشری 10 راتوں کی قسم. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذلحج کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں انہی مبارک راتوں کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں. والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم. جفت سے مراد یوم الترویہ ہے, 8 تاریخ کو جو حجاج اللہ کی عبادت فریض حج کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں, اور والوتر طاق دن کی قسم یہ یوم عرفہ ہے جو 9 تاریخ ہے. ان مبارک شب و روز کو اللہ پاک نے عظمت شان عطا فرمائے کہ ان کو مقسم بنایا, کہ ان کو اپنی قسم کے لیے معیار قرار دے کر اللہ پاک نے آگے قسم کے بعد مقسم بھی ذکر فرمایا ہے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ آؤ 30 رات کوہ طور پر اعتکاف کرو, اس کے بعد ہم تمہیں اپنی آسمانی کتاب سے مالا مال کریں گے. 30 راتیں مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے مسواک کر لی. 30 دن گزر چکے تھے, اس زمانے میں مسواک منع تھی. 30 دن کے بعد جو منہ میں ایک بو آ رہی تھی تو اعتکاف پورا ہوتے ہی مسواک کر ڈالی اجازت ملنے سے پہلے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو 30 دن آپ روزے رکھتے رہے, اعتکاف کا بھی حکم تھا وہاں روزے بھی رکھنے کا حکم تھا, فرمایا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے منہ سے ایک بو آ رہی تھی وہ ہمارے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر تھی. آپ نے اجازت لیے بغیر اس کو مسواک کر کے زائل کر دیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اب ہم نے 10 راتوں کی اور آپ پر ذمہ داری لگائی کہ 10 رات اور اعتکاف کریں, مزید روزے رکھیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, موسیٰ کے پروردگار نے اس کے لیے 40 راتوں کی تکمیل کا فیصلہ فرما لیا. وہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ ذیقات کا پورا مہینہ اور ذیلحج کی شروع کی 10 راتیں. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی کتاب سے مالا مال فرمایا ہے. یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں بڑی مبارک ہیں, فضیلت کی حامل ہیں, دن بڑے مبارک, راتیں بڑی بابرکت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذیلحج کے شروع کے جو یہ 9 دن ہیں کہنے میں 10 دن آتے ہیں لیکن روزوں کے حوالے سے 9 دن تک روزے رکھنا یہ فضیلت کی بات. فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور جو 9 ذی الحج کے دن کا روزہ ہے، جو عرفے کا روزہ کہلاتا ہے، فرمایا کہ وہ 1 روزہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جو صغیرہ گناہ انسان کے ذمے ہیں، سابقہ اور لاحقہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کا حساب بے باک ہو جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان افراد کے لیے اس میں ایک تعلیم دی ہے کہ جو ان مبارک ایام میں قربانی کا عمل انجام دینے والے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذیلحج کا چاند دیکھا، وہ اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ تو وہ اپنے بال تراشے نہ اپنے ناخن تراشے. اس حکم کو اللہ پاک کی طرف سے مستحب قرار دیا گیا ہے ان حضرات کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، کہ ذیلحج کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک مستحب ہے کہ انسان اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. آج کا دن جیسے ہے، آج کے دن اپنے ناخن واخن کاٹ لے، تراش لے، بال کٹوانے ہوں کٹوا لے، داڑھی کو نہ چھیڑے. داڑھی بڑھانا واجب ہے. اس دن ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ ذیلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہم داڑھی واڑی شیو ویو کرا کے تیار ہو جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ مستحب کی تیاری کے لیے حرام کا ارتکاب ہو. داڑھی کا صاف کرنا، گستاخی معاف، بے ادبی معاف، کسی کی کوئی تحقیر اور تذلیل مراد نہیں. حکم شریعت بتا رہا ہوں کہ داڑھی کا رکھنا واجبی درجہ رکھتا ہے. اس کا منڈانا، انسان منڈائے، ساری زندگی منڈائے، لیکن گناہ سمجھ کے منڈائے، ہر منڈانے پر توبہ ضرور کر لے. کیا معلوم کہ داڑھی منڈانے کے بعد توبہ سے پہلے ہی موت آ جائے. صبح سویرے تیار ہو کے بالکل کلین شیپ بن کے ہمارے یہاں کے ایک نمازی آفس پہنچے، آفس میں دوران ڈیوٹی دل کا دورہ پڑا، اسپتال پہنچے، اسی بیہوشی کے عالم میں انتقال فرما گئے. اور جنازہ آیا بالکل صفا چٹ، کچھ بھروسہ نہیں کہ جانے کے وقت میں انسان کو یہ سنت نصیب ہوگی کہ نہیں. یہ وہ وفادار سنت ہے جو زندگی میں ایسے وفاداری کرتا ہے قبر تک ساتھ جاتی ہے، محشر میں بھی ساتھ ہوگی، منہ دکھانے کے انسان قابل ہوگا. تو غرض یہ کہ ایسا نہ ہو کہ مستحب کے اہتمام کے لیے سنت کو ذبح کر دیا جائے اور حرام کا ارتکاب کیا جائے، کہ آج چلو شیو وغیرہ بنا لیا جائے، تیاری پکڑ لی جائے، کل سے تو چاند نظر آ جائے گا، اس کے بعد تو پھر بال اور ناخن اور شیو نہیں بنانا. عام حالات کے اندر حکم یہی ہے کہ جب انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ناخن نہ تراشے اور اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے. اس سے پہلے پہلے اپنے سارے ناخن وغیرہ تراش لے، مونچھے درست کر لے، خط وغیرہ بنانا ہو بنا لے، اس کے بعد پھر اس استحبابی عمل پر بھی انسان حکم پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ فضیلت اس کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو بڑا مبارک بنایا ہے. زندگی بخیر انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آ رہا ہے، اس میں مزید تفصیلات آ جائیں گی، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ مبارک جو ایام عطا فرمائے ہیں، اس کی عظمت کے لیے صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ جس میں میں نے آپ کو سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذیلحج کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کے اندر جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت سال کے دوسرے دنوں کے. راتوں کے اندر شب قدر افضل ترین رات ہے کہ جس کا کوئی بدل کوئی مد مقابل نہیں. اس کو معیار بنایا گیا، فرمایا کہ ان 10 دنوں کی راتوں میں کوئی شخص اگر رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا شب قدر میں عبادت کے ثواب پر ملتا ہے. اور دنوں کے روزے کو معیار قرار دیا، فرمایا کہ جو دن کے روزے رکھے گا یکم ذیلحجہ سے لے کر 9 ذیلحجہ تک، تو فرمایا کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور خصوصیت سے 9 ذیلحج کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جو صغیرہ گناہ انسان کے ذمے ہیں ان کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے. ہو سکے تو انسان ان قیمتی شب و روز لمحات سے فائدہ اٹھائے، موقع کو غنیمت جانے. تو راتوں میں افضل ترین رات شب قدر ہے، اور دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن وہ یوم عرفہ کا دن ہے. جس دن حجاج وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن ہے کہ جس دن سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے، سب سے بڑا یہ بخشش اور مغفرت کا دن ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور روئے زمین سے آئے ہوئے فرزندان توحید لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں بھی گناہ لے کر آئیں گے، سب کے سب ایسے بالکل نسیہ منسیہ کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، بارش کے قطرے، یہ سب چیزیں بھی میرے رحمت کے سامنے ہیچ ہیں، ان کی بقدر تم کثرت کے ساتھ گناہ لاؤ گے تب بھی بخشے بخشائے واپس جاؤ گے. تو دنوں کے اندر عظیم الشان دن یوم عرفہ ہے، اور راتوں کے اندر افضل ترین رات شب قدر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام شب و روز کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اے خواجہ چے پرسید ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر اس گر قدر بدانی. ارے خواجہ صاحب آپ مجھ سے شب قدر کی نشانیاں کیا معلوم کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قدردان کے لیے زندگی کی ہر رات شب قدر ہے اگر قدر پہچانو. ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اتر آتے ہیں، ندا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی اپنی درخواست پیش کرنے والا کہ میں اپنے سامنے اپنی ضروریات میرے سامنے رکھے میں اس کو ضروریات کو پورا کروں. ہر رات منادی پکارتا ہے، لیکن بہت تھوڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس منادی کا جواب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آنے والے شب و روز کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مبارک مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم و زیادتی مت کرنا. تفسیر جلالین کے اس آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر فرماتے ہوئے صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ فإنها ای المعصية فيها ای فی الاشہر الحرم، ان مقدس مہینوں کے اندر اگر کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر کی مبارک رات میں جمعے کے دن میں یا مسجد میں یا بیت اللہ میں جس طرح کسی مقدس مقام پہ کسی مقدس زمان میں گناہ کر لینا ہولناکی کا باعث بن جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان مقدس مہینوں کے اندر بھی جب اللہ نے منع فرما دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم و زیادتی اور معاصی کا ارتکاب مت کرنا، فرمایا کہ ان مبارک مہینوں کے اندر اگر کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اعظم وزرن، اس کا وبال بھی بڑا خطرناک ہوگا. تو ان دنوں کے اندر خصوصیت سے عبادات کا اہتمام کیا جائے ذوق اور شوق کے ساتھ کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. جب محبوب اور پسندیدہ ہے تو شرف قبولیت بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے. اہتمام کے ساتھ راتوں کی عبادت، دن کے روزے، اور جتنا بن پڑے اور کثرت سے صدقہ خیرات اور تکبیر اور تحلیل چلتے پھرتے ویرتے زبان رہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے دن ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد رکھا جائے، عبادت میں انہماک رکھا جائے. پورے 9 دن نہ صحیح، جس دن موسم اچھا ہو، چھٹی ہو، طبیعت میں بشاشت ہو، آسانی ہو، دل میں شوق اور رغبت ہو، تمام تر مصروفیات کے باوجود عشق و محبت والے تو اپنی مصروفیات کے باوجود بھی روزے رکھ لیتے ہیں. دل میں جوش اور ولولہ، جذبہ اور شوق ہونا چاہیے. تو یہ لوٹنے اور سمیٹنے کے موقع ہیں کہ ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر فضیلت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان ماہ و سال کی زندگی کے ان شب و روز کی قدر و منزلت پہچان کر ایک ایک دن ایک ایک رات قیمتی بنا کر گناہوں سے دور رہتے ہوئے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی. مفسر امام ابو بکر جساف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مبارک مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ان مقدس مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ باقی ماندہ ایام میں بھی مہینوں میں بھی اس کو عبادت کا ذوق عطا فرماتے ہیں. جو ان مبارک مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کے باقی ایام میں بھی اللہ پاک اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے دوری نصیب فرمائے، عبادات سے تعلق اور انہماک نصیب فرمائے. آج اسے پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی محترم جناب مولانا انصار الحق کلیانوی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں اپنے حجاج کے قافلے کو لے کر انشاءاللہ پیر کے دن حرمین شریفین روانہ ہو رہے ہیں. خصوصی دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ یہ ہمارا پہلا قافلہ ہے. سال ہر سال سے ماشاءاللہ حجاج کی خدمت جاری اور ساری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس سال الحمدللہ ہماری جو کمپنی ہے حج کی تو الحمدللہ اپنا ذاتی کوٹا بھی اس سال ہمیں نصیب ہوا اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں سے. تو ماشاءاللہ پورا گروپ اپنے ذاتی کوٹے پر انشاءاللہ ہمارے بھائی کی زیر سرپرستی زیر قیادت اور ان کی خدمتوں کے زیر سائے انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمارے اس قافلے کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے, تمام حجاج کو, تمام عازمین کو, تمام کے تمام تڑپنے والے پھڑکنے والے جو بھی وہاں جا رہے ہیں, جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, سب کو اللہ پاک حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نعمتوں سے اللہ پاک ان کی جھولیاں بھر کر واپس اپنے اپنے مقررہ اوقات میں واپس لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بھی حرمین شریف ان کی حاضریاں آسان فرمائے, زندگی میں حج اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. جمعے کے بعد آپ حضرات ملاقات بھی کر سکتے ہیں, دعاؤں کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلے جانے والے رہ جانے والوں کے نمائندے بن کر وہاں پہنچتے ہیں, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, متعلقین اور محبین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا, اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما. حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. تو فرمایا کہ حاجی سے دعا کی درخواست کیا کرو, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آنے کے بعد بھی 40 دن تک وہ مستجاب الدعوات بالخیر ہوتا ہے. فرمایا اس کی دعائیں لیا کرو, اس کی دعائیں براہ راست قبول ہوتی ہیں. دھلا دھلایا صاف ستھرا ہو کر آیا ہے. اللہ پاک ہمارے اس پورے قافلے کو سعادتوں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, صحت اور عافیت کے ساتھ, ایمان اور تقوی کے ساتھ لے کر جائے اور سارے وہاں جو ذمہ داریاں ہیں اللہ پاک حسن خوبی کے ساتھ انجام دے کر خوشیوں کے ساتھ سعادت دارین سے مالا مال فرما کر پھر واپسی نصیب فرمائے.